الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل توبة؟ قال: لا. فقتل فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى هذه أن تباعدي، فقال: كيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایسے تو آج شب برات ہے، پندرہویں شعبان کی رات ہے، اس کے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن چونکہ اس مسجد میں بخاری شریف کا سبق مہینے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو دل میں یہ خیال آیا کہ شعبان کے مہینے کا سبق بھی ہو جائے اور پندرہویں شعبان کی برکتیں بخاری شریف کے سبق کی نورانیت کے ساتھ مل جاوے، تو ہمارے لیے نور اور برکت دونوں چیز ایک ساتھ جمع ہو جائیں. اس لیے ایک حدیث پہلے میں مختصر تشریح کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پھر شب برات کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. ایسے آج جو قصہ بخاری شریف کا پسند کیا ہے، اللہ کی طرف سے دل میں بات آئی، میں سوچ رہا تھا کیا آج قصہ سناؤں، تو یہ قصہ بخاری شریف کا سنانے کا جذبہ دل میں آیا. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمانا. اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں. کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا. بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دو نام ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ایک اصلی نام ہوتا ہے اور ایک مشہور نام ہوتا ہے، جس کو اردو میں لقب کہتے ہیں، گجراتی میں اپ نام کہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا اصلی نام یعقوب ہے اور اسرائیل آپ کا مشہور نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ قرآن کے اندر کہیں تو یعقوب علیہ السلام کا مبارک لفظ آیا اور کہیں اسرائیل کا لفظ بھی آیا. اور آپ کی جانکاری کے لیے بتلا دوں، فلسطین کو توڑ کر کے جو اسرائیل ملک بنایا گیا وہ یہی اسرائیل پر سے اسرائیل بنا ہے. چونکہ یہودی لوگ اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد مانتے ہیں، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اس پر سے انہوں نے اسرائیل ملک جو ہے بنایا ہے. بنو اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت ہی عزت والا یہ خاندان تھا. اللہ کے سینکڑوں نبی اس ایک خاندان کے اندر آئے. اس خاندان میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس خاندان کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم انبیائی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں نبیوں کو ختم کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا ہے. اندازہ لگاؤ کتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ جس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا. اصل یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں سنایا، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ، اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں. جو آدمی 99 انسان کو قتل کر دے، اللہ کی رحمت اس کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے. اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی کو ذرا سا گناہ کرتے دیکھ لیتے ہیں تو اس کی عزت ہمارے دلوں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس بندے نے وہ گناہ کرنے کے بعد تنہائی میں رو رو کے اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور اپنے مالک سے صلح کر لیے. ہم کون ہوتے ہیں کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے ہم ہمیشہ اس کو گندا اور برا سمجھیں؟ یہ ہماری سوچ بہت غلط ہے. 99 انسان کو اس نے قتل کیا، اس کے دل کے اندر توبہ کا ارادہ پیدا ہوا کہ مجھے میرے اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی چاہیے. اب توبہ کرنے کے لیے کہاں جائے؟ تو ایک راہب کے پاس گیا. راہب کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب آسمان پر چلے گئے تو آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے جنگلوں میں جا کر کے زندگی گزارنا شروع کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ شہروں میں لوگوں کے ساتھ رہ کر انسان صحیح معنی میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. چلو جنگلوں میں نکل جاوے، پہاڑوں میں نکل جاوے، اور جا کر کے کونا پکڑ کر کے اللہ 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 کی عبادت کرنا شروع کر دے. ان لوگوں نے شادی بیاہ کرنا بھی چھوڑ دیا، دنیا کا اچھا اچھا کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، دنیا کے بہترین کپڑے بھی انہوں نے چھوڑ دیے. ایک دم فقیرانہ زندگی، جنگل میں جو روکھا سوکھا ملا وہ کھایا اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے من گھڑت عبادت چالو کر دی. حالانکہ ہمارا دین اللہ تعالیٰ ایسا پسند نہیں فرمایا. آدمی اچھا کھا کر کے بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. بہت بڑے حدیث کے ایک امام ہیں جن کی کتاب کے بہت سارے ریفرنس فضائل اعمال میں بھی آتے ہیں، اور مولوی بننے والوں کو آخری سال میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ، نسائی شریف کے مؤلف، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ ایک دیسی مرغا کھایا کرتے تھے. تو اچھا کھا کر کے بھی آدمی اچھی عبادت کر سکتا ہے. میرے والد حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدری رحمت اللہ علیہ کی بات سنایا کرتے تھے کہ حضرت فرماتے تھے کہ اچھا کھاؤ اور اچھی عبادت کرو، اچھا کھاؤ اور اچھی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. آدمی اچھا اچھا کھاوے اور یہ نیت کرے کہ اس سے باڈی میں جو انرجی آئے گی اس سے میں اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی عبادت کروں گا، تو یہ اچھا کھانا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا. تو ان لوگوں نے سنیاس اختیار کر لیا اور جنگل میں جا کے عبادت کے لیے پڑ گئے، غلط طریقہ چالو کیا. ایسے لوگوں کو راہب کہا جاتا ہے. تو یہ قاتل ایک راہب کے پاس گیا، جا کر کے پوچھتا ہے، حضرت میں نے 99 انسان کو قتل کیا ہے، مجھے توبہ کرنے کا طریقہ بتلاؤ. تو راہب اس کو کہنے لگے، بھائی تو نے 99 انسان کو مار ڈالا، اب اللہ تیری توبہ بالکل قبول نہیں کریں گے. جب اس کو جواب دیا تو اس قاتل نے یہ سوچا کہ جب اللہ میری توبہ قبول کرنے والے ہی نہیں ہیں، جہنم میں ڈالنے والے ہیں، تو ایک اور آدمی کو قتل کروں تاکہ 100 پورے ہو جائے. تو جس راہب اور اللہ والے کے پاس وہ گیا تھا اسی کو قتل کر ڈالا، اور پورے 100 انسان اس نے قتل کر ڈالے. اور پھر کچھ وقت گزرا ہوگا، اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بھلے میں نے 100 انسان کو قتل کیا لیکن مجھے میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، بس یہ چیز اللہ مجھے آپ کو عطا فرما دے گا. کہ دل کے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ مجھے رو دھو کر اللہ سے معافی مانگ لینی ہے، مجھے میرے اللہ سے میرے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے. جب یہ جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ معافی کا انعام ہم کو دینا چاہتے ہیں. تو ہی اللہ نے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمایا. آج بہت سے انسان ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر معافی کا جذبہ تک پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ اس بات کی نشانی کہ ان کے دل پتھر جیسے بن گئے ہیں، اور اللہ ایسی حالت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اب پھر تلاش میں نکلا، کہ کوئی عالم ہو، دین کا، شریعت کا جاننے والا ہو، میں اس کے پاس جاؤں اور جا کر کے ان کو کہوں کہ حضرت میں نے 100 انسان قتل کیے ہیں، مجھے توبہ کا کوئی طریقہ بتلا دو۔ ایک عالم کے پاس گئے، اس عالم نے اس کو بہت عجیب جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ بھائی، بندے کی توبہ اور اللہ کے درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہو سکتی، چاہے کتنا ہی بڑا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو، بس ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے وے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے سے بڑے پاپی کو معاف کر سکتے ہیں۔ بھائی تو نا امید مت ہو، بلکہ تو تیرے اللہ کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کر لے۔ کہا حضرت میں کیسے توبہ کروں، عالم کو پوچھا تو اس عالم نے عجیب جواب بتلایا، ایک بستی کا نام لیا، ایک گاؤں کا نام لیا کہ فلانے گاؤں میں چلے جاؤ، فلانے شہر کے اندر چلے جاؤ، اس لیے کہ تم جس شہر کے اندر رہتے ہو وہاں چاروں طرف گناہ اور برائی کا ماحول ہے، اور میں جس گاؤں کے لیے کہہ رہا ہوں اس گاؤں کے اندر چاروں طرف نیکی اور اچھے اعمال کا ماحول ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا 10 روپے کا 20 روپے کا سکہ گٹر میں گر جائے تو اس کے اوپر پانی ڈالو تو وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن گٹر سے نکال کر کے آدھا گلاس پانی ڈالو، ایک گلاس پانی ڈالو، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو جب تک انسان گندے ماحول کے اندر رہتا ہے، گندوں کی آبادی کے اندر رہتا ہے، توبہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، اور جب نکل کر کے نیک لوگوں کے ماحول میں آتا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ، مسجد کے نورانی ماحول میں رہو، نیکی کے ماحول میں رہو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گنہگاروں کی دل کی دنیا بدل لیتے ہیں۔ تو اس عالم نے اس کو جواب دیا، ایک بستی کا نام بتلا ہے، فلاں شہر میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، نیکی کا ماحول ہے، اور وہاں جا کر کے تم نیکی کے کام کے اندر لگ جاؤ، تمہاری بستی میں تو بہت برائی اور گندا ماحول ہے، اسی لیے لوگوں کو جماعت میں لے جاتے ہیں کہ گندے ماحول سے آدمی نکلے، خانقاہوں میں لے جاتے ہیں تاکہ برائی کے ماحول سے آدمی نکلے۔ اب یہ آدمی نکلا اپنے شہر سے کہ فلانے نیک لوگوں کے گاؤں جاؤں، میں صالحین کی بستی میں جاؤں، اللہ والوں کے شہر میں جاؤں، وہ نکلا وہاں جانے کے واسطے، راستے میں تھا، عجیب اللہ کی بھی شان دیکھو، وہ بھی راستے میں چل رہا تھا، اتنے میں اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اور موت کا قانون کیا ہے؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوا کرتے۔ اس آدمی کی موت کا وقت آ گیا، بیچارہ ابھی راستے میں ہے، اللہ والوں کی بستی میں جانا چاہتا ہے، راستے میں تھا اور موت کا وقت آ گیا۔ اب جب موت کا وقت آیا تو عذاب کے فرشتے اس کی روح لینے آئے، وہ کہنے لگے جہنم کے فرشتے، ہم اس گنہگار کی روح لیں گے اس لیے کہ اس نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اتنے میں جنتی فرشتے آئے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آئے، اور وہ رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم اس آدمی کی روح نکالیں گے، اس لیے کہ یہ نیک کام کرنے کا ارادہ کر کے نکل گیا تھا، گندی بستی اس نے چھوڑ دی تھی، گناہوں کا ماحول چھوڑ دیا تھا، برائی کا ماحول چھوڑ دیا تھا، اور نیکی کے ماحول کی طرف چل نکلا تھا، اسی لیے ہم اس کی روح نکالیں گے۔ عجیب بات ہے، بخاری شریف کی ہے، عجیب حدیث ہے۔ یہ بحث ہو رہی ہے رحمت کے فرشتے، جنت کے فرشتے اور عذاب اور جہنم کے فرشتوں میں ڈسکس ہو رہی ہے. جہنم والے کہتے ہیں میں روح لوں گا، جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کی روح نکالیں گے. اب ہوا یہ کہ آدمی زمین کے اوپر گھیرا، آدمی کی موت آتی ہے تو روح قدم کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے روح قدم سے نکلتی ہے. حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. یہ دونوں پنلی کہلاتی ہے، گھٹنے سے نیچے، اس کو عربی میں ساق بولتے ہیں. جب انسان کی آخری گھڑی ہوتی ہے، قدم میں سے پہلے روح نکلتی ہے تو ایک پنلی دوسری پنلی کے ساتھ مل جاتی ہے، پیر پہلے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اسی لیے جو لوگ روح نکلنے کو دیکھتے ہیں، ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، پہلے تلوا دیکھتے ہیں. دیکھا تلوا ایک دم ٹھنڈا ہو گیا تو کہتے ہیں تلوے میں سے روح نکل گئی. پھر پنلی پکڑتے ہیں، کہا پنلی ایک دم ٹھنڈی ہو گئی تو یہاں سے بھی روح آگے چلی گئی. گھٹنے پر ہاتھ لگاؤ، یہ بھی ٹھنڈے ہو گئے، کہا گھٹنے میں سے بھی روح نکل گئی. یہ روح عجیب طریقے سے چلتی ہے، پہلے پیر میں سے، پھر پنلی میں، پھر گھٹنے میں، اس طرح آہستہ 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 نکل کر چلتی ہے اور پھر باہر نکل کے آسمان پہ روانہ ہو جاتی ہے. تو یہ آدمی زمین پر گھیرا، راستے پہ چل کے جا رہا ہے اور موت کا وقت قریب آیا، روح نکلنا شروع ہوئی تو موت کی وجہ سے وہ زمین پر گھیرا، ابھی بدن میں روح ہے لیکن گر گیا. اب یہ اللہ کا بندہ دیکھو، جب زمین کے اوپر گھیرا تو ذرا سا اپنے سینے سے گھسٹ گھسٹ کر کے آگے بڑھا، جدھر جا رہا تھا ادھر، اس لیے کہ چل نہیں سکتا، پیر ڈھیلے ہو گئے، زمین پہ گر گیا. تو جیسے کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کیسے زمین پہ گھسٹتے ہیں، پیر کٹے ہوئے فقیر کیسے زمین پر گھسٹتے ہیں، یہ آدمی تھوڑا سا سینے سے آگے کی طرف گھسٹ کر گیا جدھر وہ جانا چاہتا تھا. اب یہ دونوں فرشتوں میں لڑائی ہو رہی ہے، جنت والے کہہ رہے ہیں کہ ہم روح لیں گے، جہنم والے کہہ رہے ہیں ہم روح لیں گے. اللہ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا وہاں پر، اور وہ فرشتہ انسان کی شکل کے اندر آیا اور آ کر کے دونوں فرشتوں کو سوال کرتا ہے، کیا بات ہے، کیوں تم دونوں آپس میں ڈسکس کر رہے ہو؟ تو رحمت کا جنت کا فرشتہ کہتا ہے ہم اس کی روح کھینچیں گے. کہا کیوں؟ کہا ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ بھلا ہی گنہگار ہے، 100 آدمی کا قاتل ہے، لیکن اس کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوا اور اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف چل نکلا تھا، اسی لیے ہم اس کی روح نکالیں گے. تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی اس نے توبہ تو کی نہیں تھی، وہاں جانے کے ارادے سے نکلا تھا، ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا. ہاں دل میں ارادہ آیا کہ مجھے توبہ کرنی، اس لیے نیک لوگوں کے شہر کی طرف گیا، لیکن وہاں گیا نہیں، توبہ نہیں کی، اسی لیے اس کی تو روح ہم نکالیں گے. یہ جہنم کے فرشتے دلیل کر رہے ہیں. تو جو فرشتہ آیا تھا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے انسان کی شکل میں، اس نے عجیب فیصلہ کیا. دیکھو اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں پر کتنے مہربان ہے یہ اندازہ لگاؤ، کتنے مہربان ہے اللہ توبہ کرنے والوں کا. اس فرشتے نے فیصلہ یوں کیا کہ دیکھو تم ڈسکس مت کرو، بحث مت کرو، زمین ناپنا چالو کرو. یہ اپنے گاؤں سے نکلا، وہ گنہگاروں کا گاؤں ہے، وہاں سے نکلا اور یہاں پہنچ کے زمین پہ گرا ہے، ماپو کتنے کلومیٹر ہوتا ہے، اور آگے نیک لوگوں کا جو شہر آ رہا ہے، اللہ والوں کا جو شہر ہے، وہ ماپو کتنا کلومیٹر ہوتا ہے. اگر نیک لوگوں کا شہر قریب ہے تو سمجھو کہ یہ نیک لوگوں کے قریب ہے، اسی لیے جنت کا فرشتہ اس کی روح نکالے گا. اور اگر یہ گنہگاروں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم کا فرشتہ روح نکالے گا. ناپ لو اور فیصلہ کر لو، یہ جہاں گرا ہے کتنا چلا، اپنی بستی سے زیادہ دور ہے یا نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ دور ہے، نزدیک کس کے ہیں وہ ذرا ناپ لو. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ دونوں فرشتے ناپنے لگے، عذاب والا بھی رحمت والا بھی، دونوں ناپنے لگے کہ آدمی کہاں سے قریب ہے کہاں سے دور ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی بات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے خود زمین کو حکم دیا، کتنے مہربان اللہ، خود اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ یہ جدھر جا رہا تھا ادھر سے تو ذرا سکڑ کے چھوٹی ہو جا، اور جہاں سے یہ نکلا تھا کا ادھر سے تو لمبی ہو جا. خود اللہ نے زمین کو حکم دیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب وہ دونوں فرشتے ناپنے لگے تو اللہ کا حکم ہو چکا تھا، اس لیے نیک لوگوں کی طرف کے کلومیٹر کم نکلے اور جہاں سے آیا تھا گناہ کی بستی کے کلومیٹر زیادہ ہو گئے. رزلٹ کیا آیا کہ یہ آدمی زیادہ چل چکا تھا اور نیک لوگوں کی بستی کے قریب آ گیا تھا، بس اسی بات کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہوا کہ جنت کا فرشتہ اس کی روح نکالے گا. جنت کے فرشتے کو حکم دو کہ اس آدمی کی روح نکالے، اور کتنا فرق ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک بالشت کا، ایک وینت کا، کہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے ایک وینت قریب تھا اور گنہگاروں کی بستی کے اعتبار سے ایک وینت وہ دور تھا، بس اسی پر جنت کے فرشتوں نے اس کی روح نکالی اور اللہ نے 100 انسانوں کے قاتل کی مغفرت فرما دی. یہ حدیث نقل کر کے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کبیرہ کا کام کرے، بڑے بڑے گناہ کا کام کرے، لیکن ان بڑے گناہ کا کام کرنے کے بعد بھی سچی توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے. اور معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 انعام عطا فرمائے، اس میں ایک انعام یہ دیا تھا کہ آپ اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو گناہ کبیرہ کرے لیکن شرک سے بچے گا میں اس کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دوں گا. دوسری ایک اہم بات جو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھی کہ حقوق و لباد کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تو معاف نہیں کرتے، یعنی بندوں کے حق، کسی کو ستایا، کسی کو پریشان کیا، کسی کو تکلیف دی، کسی کی زمین غلط طریقے سے لے لی، کسی کے پیسے ناحق طریقے سے لے لیے، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے، لیکن جس بندے کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں، اس پر اللہ رحم و کرم فرماتے ہیں، تو اس کی طرف سے حق والوں کو اللہ خود راضی کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ تیرا حق ہے نا اس بندے سے لینے کا، چل میں تجھے اپنی طرف سے حق دے دیتا ہوں، تو میرے اس بندے کو معاف کر دے. کتنی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی شان، خود اللہ اس کی طرف سے حق دے دیتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا، آپ کا سگا بھائی ہے، कोई उगरानी करने आया कि इसने मेरे 5 लाख रुपए नहीं दिए। अब आपको अच्छा नहीं लगता कि मेरे भाई के पास कोई 5 लाख रुपए मांगने आया और मेरा भाई बेचारा दे नहीं सकता, तो आप कह लो मैं देता हूं, तू मेरे भाई का पीछा छोड़ दे, आज के बाद बोलना मत। एक भाई को अपने भाई की इज्जत पर मोहब्बत आ जाती है और वो उसकी तरफ से रकम अदा करके अपने भाई की इज्जत को बचा लेता है। अल्लाह को अपने बंदों पर इतना प्यार आता है कि जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तरफ से हक चुका देते हैं और अपने बंदे को इज्जत से नवाज देते हैं। ये अल्लाह की शान है माफ करने की। बस ये मुबारक रातें जो हैं तौबा की रातें हैं, अल्लाह के सामने माफी मांगने की रातें हैं। ऐसी रातों के अंदर ये रात है शबे कद्र है। मुसलमानों को खास ख्याल ये रखना चाहिए कि तन्हाई में अकेले अकेले में बैठ करके अपने अल्लाह से आदमी रो रो कर माफी मांगे, असल करने का काम ही है। मस्जिद में आ गए, ईशा की नमाज बाजमात पढ़ ली, हदीस की मुबारक मजलिस में हाजिरी दे दी, अल्लाह के सामने रो धो लिए, हो सके तो कब्रिस्तान हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक मरतबा शबे बरात में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए थे, ये हदीस में मौजूद है। इसीलिए कोई आदमी पूरी जिंदगी एकाध दो मरतबा कब्रिस्तान चला जाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाएगी। और फजर की नमाज बाजमात पढ़ ले मस्जिद में आकर, तहज्जुद की नमाज अपने घर के अंदर पढ़ ले, तस्बीह तिलावत जिक्र वगैरह अपने घर में कर ले। लेकिन एक खास अपील आप हजरात से ये है कि इबादत के नाम के ऊपर हम बाजारों में घूमते न फिरे। आज उम्मत ने ऐसी रातों को घूमने फिरने की रातें बना रखा है। कम से कम ये मजमा जो यहां बैठा है तो खुद नियत कर ले कि इंशाल्लाह बाजारों में हम चक्कर नहीं लगाएंगे, घरों में जाकर के तन्हाई में इबादत करो, थक जाओ सो जाओ, फजर की नमाज बा जमात मस्जिद में आके पढ़ लेना, जो हो सके इतनी इबादत इस रात के अंदर कर लेना, दुआ कर लेना। कोई स्पेशल इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तहज्जुद की 4-8 रकात नमाज पढ़ लो, अपने लिए पूरी उम्मत के लिए सलातुल हाजा पढ़ के दुआ कर लो, दुरूद पाक पढ़ लो, कुछ तस्बीह पढ़ लो, कुछ तिलावत कर लो घर में बैठ कर के, और फिर फजर की नमाज के वक्त मस्जिद में आ जाना। अल्लाह हिम्मत देवे तो आइंदा कल रोज़ा भी आप रख सकते हो। 15वीं शाबान का रोज़ा हदीस में मौजूद है, अगरचे उनकी सनदों पर कलाम है लेकिन हदीस में इसका तस्करा मौजूद था। अल्लाह हिम्मत देवे तो 15वीं शाबान का रोज़ा रख लो, इंशाल्लाह उसके ऊपर अल्लाह ताला अजर और सवाब ज़रूर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला इस मुबारक रात की बरकतों से मुझे आपको मालामाल फरमाए, पूरी उम्मत को मालामाल फरमाए, और अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी की इस प्यारी उम्मत को हर फितने से हमेशा सलामत रखे, और अल्लाह उम्मत को इज्जत का आला मकाम अता फरमाए, अपनों और गैरों के शर से अल्लाह अपने प्यारे नबी की उम्मत की हिफाजत फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआ करते हैं। الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاةً تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. پیارے اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم پاپی ہیں، اللہ ہم خطاکار ہیں، اور آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، آپ کو معافی پسند ہے. آپ کے پیارے نبی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا، آپ 100 آدمی کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کے لیے آپ زمین کو قریب کر دیتے ہیں. اللہ ہم بھی بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم تو نیکیوں کی شکل میں گناہ کرتے ہیں، نیکیوں کی جگہوں پر گناہ کرتے ہیں. اللہ معاف کروا دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ معاف کر دیجئے. اللہ آج آپ کے گھر میں بیٹھ کے اقرار کرتے ہیں، یہ حالات ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، لیکن آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے. ظالموں کے حوالے نہ فرمائیے، فاسقوں کے حوالے نہ فرمائیے، دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے، اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے معاف کر دیجئے. اے اللہ فتنہ اور مفتون بننے سے ہماری حفاظت فرماؤ، فتنہ اور مفتون بننے سے ہماری حفاظت فرماؤ، فتنہ اور مفتون بننے سے ہماری حفاظت فرماؤ. ہر طرح کے فتنوں سے، شریروں سے، دشمنوں سے، حاسدوں سے، مخالفوں سے، اپنوں اور غیروں کے شر سے مولا ہماری حفاظت فرما لی. رب کریم کمزور ہیں ہم، آزمائش کے قابل نہیں ہیں مولا، آزمائش کے قابل نہیں ہیں مولا، امتحان کے قابل نہیں ہیں. عافیت کا معاملہ فرما لیجیے، عزت کا معاملہ فرما دیجیے، عزت کا معاملہ فرما دیجیے، عزت کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے مولا. پورے عالم کے اہل ایمان پر رحم فرما، فضل فرما دیجیے، پیارے نبی کی امت پر رحم فرما دیجیے اللہ. ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمناوٹ سے حفاظت فرما اے اللہ. اے اللہ امت کے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، عصمت کی حفاظت فرما اے اللہ. اے اللہ امت کے خون کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، جائیداد کی حفاظت فرما اے اللہ. جو اجاڑ دیے گئے ان کو آباد فرما دیجیے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجیے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، محبوسین کو رہائی عطا فرما دیجیے، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما دیجیے مولا. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، عدل و انصاف قائم فرما، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہے اس کو ناکام فرما دیجیے. قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور عافیت عطا فرما، ترقیات کے ساتھ باقی فرما اے اللہ. آج کی مبارک رات میں آپ کے دربار سے بھیک مانگتے ہیں کہ زمین پر بسنے والے تمام انسان اور جناتوں کو ایمان دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے مولا، ہدایت کے ہواؤں کو چلا دیجیے میرے مولا، پورے عالم میں اسلام کو سربلندی عطا فرما دیجیے میرے مولا. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دینی اداروں کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما لیجیے، نصرت اور مدد فرما لیجیے اے اللہ. جس دن موت کی باری آئے ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما اے اللہ، ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما اے اللہ. مدینہ طیبہ کی موت عطا فرما، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم گندوں پر رحم فرما دیجیے، مدینہ طیبہ کی موت عطا فرمائیے، وقی میں دفن ہونا نصیب فرمائیے اے اللہ. ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے اے اللہ. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دیجیے، حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے، آپ کے عرش کا سایہ عطا فرمائیے، بلا حساب جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائیے، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں برکت عطا فرمائیے، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائیے. جن پر جنات، جادو، سحر، آسیب، نظر بد کے اثرات ہیں ان کو مکمل شفا عطا فرما دیجیے اے اللہ. ہماری جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے، ہمارے عزائم اور منصوبوں کو پورا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ. آپ کے دربار میں سوالی بن کے آئے ہیں، بھکاری بن کے آئے ہیں اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ایک آپ ہے آپ کا در ہے، آپ ہے آپ کا گھر ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اے اللہ. آپ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، آنے والے رمضان کی عبادت سے مالا مال فرما دیجیے، بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما دیجیے، روزی میں بھی حلال طریقے سے برکت اور وسعت عطا فرمائیے اے اللہ. ہماری ان دعاؤں کو سن لیجیے، آپ کے سوا کون ہے جہاں ہم جاوے میرے مولا. آپ کے سوا کون ہے جہاں ہم جائیں میرے مولا؟ اللہ فضل فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما دیجئے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.